السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حضرت معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
بھاری برفانی تودے گھرنے اور شدید سرد لہر کے سبب افغانستان اور پاکستان میں درجنوں افراد ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مبینہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر حکام نے 400 میں دینی مدرسہ بند کر دیا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
اعتماد کے خاتمے اور باہمی تعلقات میں فروغ کے لیے دونوں ملک جلد بات چیت شروع کریں، پاکستان اور افغانستان کے سیاستدانوں کا مشورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ایم کے ایم کے بانی رکن اور مرکزی رہنما سلیم شہزاد کو دبئی سے کراچی پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا، اور افغان قونصل خانے میں فائرنگ کا واقعہ، گارڈ کی فائرنگ سے سفارتکار ہلاک۔ کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، قازقستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس، ترکی اور ایران کے درمیان شام میں ان کی کوششوں سے وضع کردہ جنگ بندی کی نگرانی کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی بحریہ نے اپنا ایک جنگی جہاز یمن کے ساحل کے قریب گشت پر مامور کیا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کو ایران سے وابستہ حوثی ملیشیا کی کارروائی سے تحفظ دینا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں کلمات پر کریملن نے فاکس نیوز سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اگلے ہفتے جب جاپان کے وزیراعظم واشنگٹن کا دورہ کریں گے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 450 ارب ڈالر کے ایک اقتصادی پیکج کا منصوبہ پیش کریں گے، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے امریکہ میں روزگار کے 7 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور رومانیا کے وزیر انصاف نے کہا ہے کہ وہ کریملن کورٹ پر ایک ہفتے ایک نئے بل کی تفصیلات پیر کے روز شائع کریں گے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ظفر وال سیکٹر میں بھارتی فورسز نے فائرنگ کی، جس کا پنجاب رینجرز نے جواب دیا، تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ دونوں ہی ملک ماضی میں کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے ہیں۔ البتہ گزشتہ چند ہفتوں سے اس کشیدگی میں کچھ کمی دیکھنے میں آئی تھی۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ 3 روز تک جاری رہنے والی برف باری کے نتیجے میں مہلک برفانی تودے گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب تک تقریباً 115 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دور افتادہ دیہاتوں میں رہائشی برف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں چترال کا علاقہ برف باری سے شدید متاثر ہوا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
افغانستان اور پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں گزشتہ 3 روز کے دوران شدید برفباری اور برفانی تودوں کے باعث کم از کم 115 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بعض افراد لاپتہ ہیں، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ برفباری، بارشوں، برفانی تودے گھرنے اور شدید سردی کی وجہ سے زیادہ تر جانی نقصان افغانستان کے مشرقی اور شمالی حصوں میں ہوا، جہاں لگ بھگ 100 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ افغان حکام کے مطابق ملک کے 22 صوبے شدید سردی کی حالیہ لہر سے متاثر ہوئے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 150 سے زائد گھر تباہ ہوئے، جبکہ بڑے رقبے پر زرعی فصلوں کو نقصان پہنچا اور لوگوں کے مال مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برفباری کے سبب کابل کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی اتوار کو بند کر دیا گیا تھا۔ شدید برفباری کے سبب دور دراز علاقوں تک امدادی ٹیموں کو رسائی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ بہت سی سڑکیں بند ہیں۔ امدادی سامان نہ پہنچنے کے سبب بھی متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دریاسنا پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقے چترال کے بعض حصوں میں پیر کو بھی برفباری کی اطلاعات ملی ہیں۔ اتوار کو اس پہاڑی علاقے میں برفانی تودے گرنے سے کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ متاثرہ علاقوں تک امداد پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن موسم کی خرابی اور شدید برفباری کے سبب بعض سڑکوں کی بندش کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پیر کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چترال کے گاؤں شیر شال میں امدادی سامان پہنچایا گیا، جس میں ادویات، راشن اور کمبل شامل ہیں۔ ISPR کے بیان کے مطابق چترال اسکاؤٹ کے کمانڈنٹ ان امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تنازعات میں ہلاک ہونے والے بچوں کی شرح میں 24% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سن 2015 کے مقابلے میں سن 2016 میں مجموعی طور پر ہلاکتوں میں 3% اضافہ ہوا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ سالانہ رپورٹ افغانستان میں یو این اسسٹنس مشن کی جانب سے پیر کے روز کابل میں جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس ہونے والے پرتشدد واقعات میں 11,400 افغان شہریوں کا جانی نقصان ہوا ہے، جبکہ 3,500 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 61% شہریوں کی ہلاکتیں حکومت مخالف عناصر، خاص طور پر طالبان کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اسسٹنس مشن کے سربراہ ٹیڈا میچی یماموٹو کے الفاظ،
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh, who also go by the
میں داعش کی جانب سے عام شہریوں کو جان بوجھ کر اور بلا امتیاز ہدف بنا کر قتل کرنے کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ ہلاکتیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی گئی ہیں۔ یہ لوگ 2016 میں بے شمار لوگوں کو معذور کرنے اور ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ ان کاروائیوں کا مقصد تنازع میں شدت پیدا کرنا اور افغان معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا ہے۔ یہ الفاظ تھے افغانستان میں اقوام متحدہ کے اسسٹنس کمیشن کے سربراہ کے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ 2016 میں 3,512 بچے متاثر ہوئے ہیں، ان میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 920 کے لگ بھگ ہیں۔ یو این اے ایم اے کے مطابق 2009 سے اب تک افغانستان کے تنازع میں تقریباً 25,000 افغان شہری ہلاک اور 45,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شہناز نفیس کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تنازعات کے دوران افغان بچوں کو پہنچنے والے جانی نقصان میں 24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سن 2015 کے مقابلے میں سن 2016 میں مجموعی طور پر ہلاک اور زخمی ہونے والے افغان شہریوں کی تعداد میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ قازقستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس، ترکی اور ایران کے درمیان شام میں ان کی کوششوں سے وضع کردہ جنگ بندی کی نگرانی کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ وزارت کا کہنا تھا کہ دارالحکومت آستانہ میں ہونے والی بات چیت میں متوقع طور پر اقوام متحدہ اور اردن کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ شام میں جاری یہ لڑائی سے متعلق قازقستان کے دارالحکومت میں ہونے والے مذاکرات کا یہ دوسرا دور ہے۔ پہلا دور گزشتہ ماہ کی 23 اور 24 تاریخ کو ہوا تھا، جس میں شام کی 6 سالہ خانہ جنگی کے سیاسی حل کی راہ تلاش کرنے میں فریقین ناکام رہے تھے، لیکن طرفین نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جنگ بندی کی نگرانی کے لیے جوائنٹ آپریشنل گروپ GOG نامی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ اس گروپ میں روس، ترکی اور ایران کے ماہرین شامل ہیں۔ ماسکو اور تہران اس جنگ میں شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ انقرہ حزب مخالف کا حامی ہے۔ امریکہ کی بحریہ نے اپنا ایک جنگی جہاز یمن کے ساحل کے قریب گشت پر معمور کیا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کو ایران سے وابستہ حوثی ملیشیا کی کارروائی سے تحفظ دینا ہے۔ محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ USS کول نامی بحری جنگی جہاز جمعے کو یمن کے جنوب مغرب میں واقع آبنائے باب المندب کے نواح میں پہنچا، جہاں مامور رہ کر وہ وہاں سے تجارتی جہازوں کو گزرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ دفاعی عہدیداروں کے مطابق USS کول زمینی اور فضائی حملوں کے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس بنا پر یہ جہاز وہاں موجود رہ کر حریف کے ممکنہ حملوں کو ناکام بنانے کے لیے ان تک بہتر طور پر پہنچ کر نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں کلمات پر کریملن نے فاکس نیوز سے معافی مانگنے کے لیے کہا ہے۔ یہ الفاظ ان کے ایک صحافی بل او رائلی نے اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران ادا کیے تھے۔ ٹرمپ نے اس بات چیت کے دوران یہ کہا کہ وہ روسی لیڈر کا احترام کرتے ہیں، تو اورائلی نے کہا کہ وہ ایک قاتل ہے۔ پوٹن کے ترجمان دیمتری پسکوف نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فاکس نیوز کے نامہ نگار کی جانب سے ایسے الفاظ ناقابل قبول ہیں اور حتیٰ آمیز ہیں، اور دیانتداری سے بات کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ ایسی قابل احترام کمپنی کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ اگلے ہفتے جب جاپان کے وزیراعظم واشنگٹن کا دورہ کریں گے تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 450 ارب ڈالر کے ایک اقتصادی پیکج کا منصوبہ پیش کریں گے، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے امریکہ میں روزگار کے 7 لاکھ نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے جاپان کے ذرائع کے حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ وزیراعظم شنزو ایبے 10 فروری کو واشنگٹن کے اپنے دورے میں تیز رفتار گاڑیوں اور سائبر سیکیورٹی جیسے منصوبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق 5 حصوں پر مشتمل ایک منصوبہ پیش کریں گے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے کیونکہ اسے میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جاپان اعلی معیار کی انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں تقریباً 150 ارب ڈالر اگلے 10 برسوں کے دوران سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں میں لگائے جائیں گے۔ رومانیہ کے وزیر انصاف نے کہا ہے کہ وہ کریملن کورٹ پر ایک نئے بل کی تفصیلات پیر کے روز شائع کریں گے۔ ایک روز پیشتر رومانیہ کی سوشل ڈیموکریٹ حکومت نے کابینہ کے ایک متنازع حکم نامے کو منسوخ کر دیا تھا، جو بہت سے سیاستدانوں کو بدعنوانی کے خلاف قانونی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتا تھا۔ وزیراعظم کی طرف سے یہ اقدام بڑے پیمانے پر ان احتجاجوں کے بعد سامنے آیا ہے جنہوں نے بخارسٹ کے وکٹری چوک کو مسلسل چھٹے دن جام کر دیا۔ 1989 میں کمیونسٹ ڈکٹیٹر چاوشیسکو کے خلاف ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سے یہ سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا الزام اس جج پر ہوگا جنہوں نے 7 مسلم اکثریتی ممالک سے آنے والوں پر ان کی عائد کردہ پابندی کا راستہ روکا ہے۔ اتوار کو صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک جج ہمارے ملک کو ایسے خطرے میں ڈالے گا۔ گزشتہ ہفتے ریاست واشنگٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج جیمز رابرٹ نے ٹرمپ کے اس صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد کا حکم روک دیا تھا، جس کے تحت پناہ گزینوں اور ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن سے آنے والے لوگوں پر امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف محکمہ انصاف کی دائر کردہ درخواست کو اتوار کو کورٹ آف اپیلز نے مسترد کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 7 مسلم اکثریت ممالک کے شہریوں پر عارضی سفری پابندی کے حکم نامے کو عدالت کی طرف سے معطل کیے جانے کے بعد اختتامی ہفتہ قانونی دستاویزات رکھنے والے متعدد تارکین وطن امریکہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق نیویارک کا امیگریشن اتحاد جان ایف کینیڈی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے والے ایسے افراد کو معاونت فراہم کر رہا ہے جن کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ یا نان امیگرنٹ ویزا ہے۔ وکیل کامل میکلر نے امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو اتوار کے روز بتایا کہ یہاں کام معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ریاست فلوریڈا سے پیر کو واشنگٹن واپسی سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے صدر دفتر کا دورہ کریں گے۔ میگڈل ایئر فورس اڈے پر قائم سینٹرل کمانڈ کے دورے کے موقع پر صدر ٹرمپ کو سینٹ کام سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی جائے گی، جبکہ صدر وہاں خطاب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ صدر سینٹ کام کے دورے کے موقع پر اہلکاروں کے ہمراہ دن کا کھانا بھی کھائیں گے۔ 20 جنوری کو منصب صدارت سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ کا فوجی تنصیب کا یہ پہلا بڑا دورہ ہوگا۔ ترکی کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ انسدادی دہشت گردی پر مامور پولیس فورس نے داعش کے شدت پسند گروپ کے ساتھ رابطوں کے الزام پر 420 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ انادولو ایجنسی نے اتوار کے روز بتایا کہ زیر حراست لیے گئے داعش کے مشتبہ دہشت گردوں میں سے 60 غیر ملکی ہیں، جنہیں دارالحکومت انقرہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ تو تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھوائیں اور سنوائیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری ہے۔ ہماری آج کے فیس بک لائیو کی ٹیم میں شامل تھے منصور کاظم، سعدیہ اسد اور آمنہ عاصم۔ تو خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اور ہمارے ساتھ رہیے گا ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے کچھ سیاستدان اور ارکان پارلیمنٹ افغانستان کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ پاک افغان پارلیمنٹری گروپ نے اسپیکر ایاز صادق سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے افغان ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے اپنے مغربی ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بھی گزشتہ سال سے سرد مہری دیکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ مبصرین دونوں جانب اعتماد کے فقدان کو قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں سے بات چیت کا سلسلہ بحال کرنے پر زور دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے حکومتی سطح پر باہمی رابطے بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تاہم گزشتہ نومبر میں پاکستانی فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل راحیل شریف اور پھر بعد ازاں ان کے جانشین جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے افغان قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ اب ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ متعدد پاکستانی قانون ساز، سیاستدان اور ذرائع ابلاغ کے نمایاں صحافیوں پر مشتمل ایک وفد عنقریب افغانستان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا مقصد افغان قیادت اور دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے عدم اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ماضی میں ایسے ہی وفود میں شریک رہنے والے پاکستان کے سابق سینیٹر اور قوم پرست رہنما افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ دونوں جانب پائی جانے والی بد اعتمادی کو باہمی رابطوں کو فروغ دے کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں خاص طور پر پاکستان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ان کے بقول اپریل میں افغانستان میں نام نہاد سپرنگ افنسو سے قبل ہی اقدام کرنا ہوں گے تاکہ وہاں لڑائی مزید نہ بڑھ سکے۔
پاکستان اور افغانستان کو آپس میں بات کرنی ہوگی۔ ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے ملک آ کے ہمیں مذاکرات میں بٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل معلوم بات ہے، کہتے ہیں آپ دوست تو چن سکتے ہیں، پڑوسی آپ چن نہیں سکتے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو ہم ایک پڑوسی ملک ہیں ایک دوسرے کے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں بیٹھ جائیں آپس میں تو راہ نکل سکتی ہے، جو سارے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔
افراسیاب خٹک کا مزید کہنا تھا کہ حالات میں ابتری کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی۔
جنگ میں نقصان دونوں کا ہے، اور یہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہوگی کسی ایک ملک میں جنگ ہوگی اور دوسرے میں امن ہوگا۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں ایک ملک میں جنگ ہوتی وہ پھر دوسرے ملک کے اندر آ جاتی ہے، جیسے ماضی میں افغان جنگ پاکستان کے اندر آ گئی تھی، اور مستقبل میں بھی یہ ایسا ہو سکتا ہے۔
افغان قانون ساز سید اسحاق گیلانی بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلقات میں خرابی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور غلط فہمیوں کو بات چیت کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ہمارے دونوں ملکوں کا اچھائی اور برائی شریک ہے۔ اگر افغانستان بات کرنے میں تھوڑا سا کمزوری کرتا ہے، پاکستان حرکت کرے، اور اگر پاکستان سستی کرتے ہیں، افغانستان وہی کام کرے۔ میرے خیال میں بات اتنی مہم نہیں ہے جتنے انہوں نے اس کو بہت بڑا بنایا ہے۔
افغانستان یہ الزام عائد کرتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے والے ان عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جو افغان علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ افغانستان نہ صرف سرحد پر نگرانی کو مؤثر نہ بنا کر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو روکنے میں معاونت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کے روایتی حریف بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ کابل اور نئی دہلی دونوں ہی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ افغان سیاستدان اسحاق گیلانی کا کہنا تھا کہ وہ دونوں حکومتوں کو مشورہ دیں گے کہ جلد از جلد بات چیت کے لیے بیٹھیں اور باہمی مسائل کا حل تلاش کریں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں حکام نے ایک دینی مدرسے کو بند کر دیا ہے۔ مدرسے کا تعلق پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان دھڑے سے ہے۔ حکام نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اسے قومی لائحہ عمل کے مطابق قرار دیا ہے، جبکہ مدرسے کے متولی اسے ایک سیاسی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے ضلع چارسدہ میں ایک دینی مدرسے کو مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں بند کر دیا ہے، جس پر اس مدرسے کے محتمم اور مرکزی حکومت کی خلیف جماعت جمعیت علماء اسلام کے مقامی رہنما نے اسے سیاسی بنیادوں پر کی گئی کارروائی قرار دیا ہے۔ چارسدہ کے علاقے تنگی میں واقع مدرسہ تعلیم القرآن والسنت کو بند کیے جانے کے بارے میں ضلع پولیس آفیسر خالد سہیل ملک نے پیر کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماضی میں بھی اس مدرسے کی مشکوک سرگرمیوں سے متعلق اطلاعات پر چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی اور دو مرتبہ یہاں سے مشکوک افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ تازہ کارروائی صوبائی حکومت کے ہدایت پر کی گئی ہے۔
اس کے بارے میں کچھ رپورٹنگ ہوئی تھی پروونشل گورنمنٹ کو، تو انہوں نے اسی رپورٹنگ کی بنیاد پر اور اس کا لائسنس جو تھا وہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو اس بنیاد پر یہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو بند کروا دیا۔
تاہم مدرسے کے منتظم اور جمعیت علماء اسلام پے کے ضلعی عہدیدار مولانا گور علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ الزام عائد کیا کہ یہ کارروائی سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے، جبکہ اس سے قبل بھی انہیں حکام کی طرف سے مبینہ طور پر ہراساں کیا جاتا رہا ہے، لیکن ضلع پولیس آفیسر سہیل خالد نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مدرسے کو بند کیے جانے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مدرسے میں تقریباً 400 کے لگ بھگ طلباء زیر تعلیم تھے اور یہ درسگاہ بند ہونے سے ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کی ضلعی صدر مولانا محمد آشم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مدرسے کی بندش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور متنبہ کیا کہ اس کے مضمرات اچھے نہیں ہوں گے۔
اگر کسی آدمی کے بارے میں ان کے خدشات ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو پکڑ لے، ہم ان کے ساتھ ہیں، تعاون بھی کریں۔ مدرسے بہت پرانا مدرسے، غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو رجسٹریشن نہیں ہے، رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ان کو خبردار کریں کہ آپ کے رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، مدرسے بند کرنے کا کیا ہوا ہے۔
دو سال قبل پاکستان سے انتہا پسندی و دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل میں مدارس کی رجسٹریشن اور ان کی جانچ پڑتال کا عمل بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایسے مدارس جن کی کسی بھی طرح کی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا پتہ چلتا ہے، حکام کے بقول انہیں سیل کر دیا جاتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سومالی لینڈ کا ایک سیکنڈری اسکول اپنے طالب علموں کو امریکہ کی معروف یونیورسٹیوں میں بھیجنے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صومالیہ اور مسلم اکثریت کے 6 دوسرے ملکوں پر ویزے کی عارضی پابندی کے باعث درجنوں طالب علموں کا تعلیمی مستقبل غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہرگیسہ سے جیسن پیٹنگکن کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
ابارسو اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی 19 سالہ طالبہ شکری احمد علی اس وقت خوشی سے جھوم اٹھی تھی جب اسے دسمبر کے مہینے میں امریکی ریاست میسچوسٹس کے ممتاز ویلسلے کالج سے اپنے داخلے کی منظوری کا خط ملا، لیکن صومالیہ کے شمال مغرب میں واقع صومالی لینڈ کی مقامی رہائشی شکری احمد کو فکر ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے صومالیہ اور مسلم اکثریت کے 6 دوسرے ملکوں کے شہریوں پر اعلان کی گئی ویزے کی عارضی پابندی کی وجہ سے اس سال کے آخر تک اس کالج میں کلاسز شروع نہیں کر سکے گی۔
If Donald Trump extends the 90-day ban, I might not be able to get into the US because Somalia is part of the 7th country that he banned.
90 دن کی پابندی میں توسیع کر دی تو میں امریکہ نہیں جا سکوں گی، کیونکہ صومالیہ ان 7 ملکوں میں شامل ہے جن پر پابندی لگی ہے۔ یہ الفاظ تھے ابارسو اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طالبہ شکری احمد کے۔ ابارسو اسکول سے شکری کے درجنوں کلاس فیلوز بھی اسی قسم کی غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے مطابق گزشتہ تعلیمی سال کے دوران امریکہ میں ان 7 ملکوں سے جن پر اس وقت پابندی عائد کی گئی ہے 17,000 سے زیادہ یونیورسٹی اور گریجویٹ اسٹوڈنٹس نے امریکہ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ اس پابندی نے اس بارے میں ابہام پیدا کر دیا ہے کہ کسے امریکہ جانے کی اجازت ہے اور کسے نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ اس پابندی میں توسیع کر سکتا ہے یا مزید ملکوں کو بلیک لسٹ کر سکتا ہے۔ جمعے کے روز ایک وفاقی جج نے اس پابندی پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے بارے میں صدر اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اسے منسوخ کر دیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس پابندی کا مقصد امریکیوں کو غیر ملکی دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا ہے، لیکن نقادوں کا کہنا ہے کہ اس پابندی کا ہدف مسلمان ہیں، جو ایک ایسا الزام ہے جسے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ جان کیلی اس ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ایجنسی کا مشن امریکی لوگوں، ہماری سرزمین اور ہماری اقدار کی حفاظت ہے۔ اوارسو اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیمز لنویلے کا کہنا ہے کہ شکری علی سمیت ان کے 8 طالب علموں کو امریکی یونیورسٹیوں میں داخلے کی منظوری مل چکی ہے، اور ان کے علاوہ اس وقت 45 دوسرے امریکی ایلیمنٹری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے الفاظ،
We are advising them very strongly not to leave the country, not to come home during the summers. And that can be tough. Some of them are graduating from high school.
ہم انہیں سختی سے مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ملک نہ چھوڑیں اور گرمیوں کے دوران اپنے ملک واپس نہ آئیں، اور یہ ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ اس سال امریکی ہائی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انہیں امریکی کالجوں میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے قبول کر لیا گیا ہے، اور ہمیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہوا ہے کہ آیا وہ اپنے ویزے کو ٹرانسفر کرا سکیں گے یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے اوارسو اسکول کے ہیڈ ماسٹر جیمز لنویلے کے۔ شکری عالم نے میساچوسٹس کے ایک ہائی اسکول میں ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھنے کے بعد ویلسلے کالج کے لیے اپلائی کیا تھا۔ شکری احمد کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ میں جانے پر پابندی کے باوجود ابھی بھی امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے الفاظ،
I feel like majority of the Americans are supporting us. We as our students are coming to the US to get an education.
مجھے لگتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ہماری حمایت کر رہی ہے۔ ہم طالب علم امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہم وہاں صرف اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں اور اپنے ملک اور اپنی کمیونٹی کی مدد کریں۔ یہ الفاظ تھے شکری علی احمد کے۔ اب جبکہ ٹرمپ کے حکم نامے کے خلاف امریکی عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، شکری جیسے طالب علموں کو امید ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کے مطابق امریکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی قانون سازوں کے درمیان تکرار کا ایک نیا نقطہ پیدا ہو گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو ٹرمپ کی جانب سے ایک وفاقی جج کو بے توقیر کرنے پر اعتراض ہے۔ جج نے 7 مسلم ممالک سے لوگوں کے امریکہ آنے پر پابندی سے متعلق صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے پر عمل درآمد روک دیا تھا، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر کی زبانی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم نامے کو جج جیمز روبارٹ نے روکا۔ سیئٹل کے وفاقی جج نے کہا کہ اس حکم نامے سے خاصے اور مسلسل نقصانات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہ امریکی ریاستوں کو فوری اور ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہے۔ جج کا حکم آتے ہی امریکی ہوائی اڈوں پر لوگوں کے دوبارہ ملاپ کے خوشگن مناظر دیکھنے میں آئے۔ بعد میں ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے اپنی الجھن کا اظہار کیا اور لکھا کہ ہو سکتا ہے بہت سے برے اور خطرناک لوگ ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہوں۔ یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے، اور خود کو جج کہلانے والے کا یہ نقطۂ نظر مذاق خیز ہے اور تبدیل ہو جائے گا۔ ریپبلکن سینیٹر بین سیس نے امریکی ٹی وی اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا،
We don't have any so-called judges.
ہمارے ہاں کوئی نام نہاد جج نہیں ہیں۔ سینٹ میں جوڈیشری کمیٹی میں شامل یہ ریپبلکن سینیٹر کہتے ہیں کہ وہ غیر ملکی دہشت گردوں کو ملک سے دور رکھنے کے ٹرمپ کے نصب العین سے اتفاق کرتے ہیں، مگر اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں ان کا مزید کہنا تھا،
And it was a travel ban, but it's been done, it was done in a clunky enough way that initial weekend that jihadi recruiters
could سفر کی پابندی تھی، مگر یہ اتنی سختی سے نافذ کی گئی کہ پہلے اختتام ہفتہ جہادی بھرتی کرنے والے اسے ان لوگوں کے سامنے جنہیں وہ بھرتی کرنا چاہتے ہیں اس طرح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ امریکہ تمام مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایمی کلوبوکر نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک ہی میں بات کرتے ہوئے کہا
There is a difference between being bold and being rash. And when you put out an order that basically suspends the refugee program,
نگار ہونے اور جلد باز ہونے میں فرق ہے. اور جب آپ کوئی ایسا حکم جاری کرتے ہیں جو بنیادی طور پر پناہ گزینوں کے پروگرام کو بند کرنے سے متعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حیران کن بات ہے کہ عدالت میں اسے چیلنج کیا جائے گا. گزشتہ برس انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایک جج کا میکسیکو نیاد ہونا ٹرمپ یونیورسٹی میں دھوکہ دہی کے ایک مقدمے کا غیر جانبدار فیصلہ سنانے میں ان کے آڑے آیا. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں ایک مرتبہ پھر ڈیموکریٹک سینیٹر ایمی کلابوکر کے الفاظ صدر کا یہ طرز رہا ہے. انہیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی تین مساوی شاخیں ہیں. اے بی سی کے پروگرام دس ویک ہی میں نائب صدر مائک پینس نے کہا
I think the American people are very accustomed to this president speaking his mind.
میرا خیال ہے کہ امریکی لوگ اس بات کے خاصے عادی ہو گئے ہیں کہ صدر کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں نائب صدر پینس نے کہا کہ ٹرمپ کے ٹویٹر پر لکھے گئے پیغامات پر اشتعال سے ایک بڑا نقطہ نظر انداز ہو رہا ہے.
The American people welcome the decisiveness that President Trump has shown on this issue, putting the safety and security of the American people above the niceties of communicating with people.
امریکی لوگ صدر ٹرمپ کے اس معاملے پر دکھائے گئے فیصلہ کن انداز کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے امریکی عوام کے تحفظ اور سلامتی کو واشنگٹن یا بعض اوقات دنیا بھر میں لوگوں سے رابطے میں نفاستوں پر ترجیح دی. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی کہ آیا صدر کا حکم نامہ معطل رہے گا یا اس پر عمل درآمد ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کے ساتھ. کراچی میں افغانستان کے قونصل خانے میں ایک نجی سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کر تھرڈ سیکرٹری زکی عبدو کو ہلاک کر دیا ہے. ڈی آئی جی پولیس ساؤتھ کے مطابق یہ لڑائی ذاتی اختلافات کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے. اور کراچی ہی میں ایم کیو ایم کے لیڈر سلیم شہزاد کو وطن واپس آنے پر گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے. ان رپورٹوں کی تفصیلات کراچی سے سعود ظفر بیان کر رہے ہیں.
ایم کیو ایم کے بانی رکن اور مرکزی رہنما سلیم شہزاد طویل خود ساختہ جلا وطنی کے بعد آج صبح دبئی سے کراچی پہنچے, جہاں انہیں پولیس نے حراست میں لے لیا. ایئرپورٹ کے احاطے میں ہی سلیم شہزاد کو امیگریشن حکام نے روک کر ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی اور ان کا پاسپورٹ قبضے میں لے لیا گیا. سلیم شہزاد نے برطانوی شہری کی حیثیت سے پاکستان کا سفر کیا ہے اور کراچی پولیس نے انہیں ایئرپورٹ کے احاطے میں ہی گرفتار کیا. سلیم شہزاد پر ملک میں کئی مقدمات درج ہیں, جبکہ انہیں گرفتار کرنے والے ایس ایس پی راو انوار کے مطابق وہ ڈاکٹر عاصم حسین کیس کی تفتیش کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب تھے اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر رکھے تھے. سلیم شہزاد کا کہنا ہے کہ وہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اور وہ رضاکارانہ طور پر پاکستان آئے ہیں. سلیم شہزاد کے مطابق وہ 22 اگست کو 3 طلاق دے چکے ہیں اور انہیں کچھ پرانے ساتھیوں سے لا تعلق ہونے پر کوئی پچھتاوا نہیں. سلیم شہزاد کی وطن واپسی کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ سلیم شہزاد کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, تاہم اگر ایسا ہوا بھی تو پارٹی انہیں خوش آمدید کہے گی. سلیم شہزاد کی وطن واپسی اور گرفتاری پر معروف سیاسی تجزیہ کار مقتدہ منصور کہتے ہیں,
سلیم شہزاد کا تعلق ایم کیو ایم کے ان رہنماؤں میں سے ہے جو ابتدائی دنوں سے ایم کیو ایم کے ساتھ رہے ہیں, اور یہ 1988 اور اس کے بعد 2 دفعہ الیکشن میں اورنگی سے جیتے بھی ہیں. ان کے کچھ اختلافات ہوئے تھے 2 سال قبل, لیکن پھر جو ہے معاملات ان کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا رابطہ کمیٹی سے بھی, لیکن یہ خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کیے رکھی. لیکن اب محسوس یہ ہوا کہ یہ دوبارہ سے فعال ہونا چاہتے ہیں اور کراچی کی سیاست میں ایک نئی ہلچل کی جو ہے امکانات پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ کراچی آنے کا اعلان کیا, لیکن انہوں نے رابطہ نہ مصطفیٰ کمال سے کیا اور نہ ہی انہوں نے رابطہ جو ہے وہ متحدہ پاکستان سے کیا. لیکن آنے کے بعد جو ان کا پہلا ریڈیو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ وہ فاروق ستار کی قیادت پہ یقین رکھتے ہیں اور سب کو لے کر ساتھ چڑھیں گے. ان کے بارے میں جو الزامات تھے وہ تو بہرحال کورٹ میں جا کر پتہ چلے گا کہ وہ الزامات کس حد تک صحیح ہیں, کس حد تک سیاسی ہیں. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کراچی کی سیاست کو جو ہے مزید جو ہے وہ گٹمٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو کہاں کھڑا جو کے جا کے کھڑی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں بہت جلد واضح ہو جائے گا, اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں اب آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اب یہ ساری جو ہے یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اگلے سال اہل انتخابات ہیں اور اسی سال کے اندر معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل ہونا ہے اور کراچی کے لیے قیادت کا فیصلہ ہونا ہے.
ایک دوسری خبر میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع افغان قونصل خانے کے اندر ڈیوٹی پر تعینات سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے قونصل خانے کے سفارتکار تھرڈ سیکرٹری محمد زکی کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کا واقعہ قونصل خانے کی لابی میں پیش آیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور قونصل خانے کو گھیرے میں لے لیا گیا. پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے. تاہم فائرنگ کرنے والا سیکیورٹی گارڈ راحت اللہ بھی افغان شہری ہے جسے حراست میں لے لیا گیا ہے. آئی جی پولیس سندھ نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے اور ترجمان افغان قونصل خانے نے بتایا کہ واقعے کے بعد قونصل خانے کو کلیئر کرا لیا گیا ہے. سعود ظفر, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری اعزاز احمد چودھری نے ٹیلی فون پر افغان سفیر حضرت عمر زخیل وال سے بات کی اور اس واقعے پر افغان حکومت سے تعزیت کا اظہار کیا. سیکرٹری خارجہ نے اس معاملے پر اہم تفتیش اور چھان بین میں بھرپور اعانت کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے عامر لیاقت حسین کے ٹیلی ویژن پروگرام ایسے نہیں چلے گا پر عارضی پابندی لاگو کر دی ہے. تین رکنی بینچ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹیلی ویژن انتظامیہ نے اس پروگرام کو دکھانا بند نہیں کیا تو اسے توہین عدالت کے زمرے میں لیا جائے گا. اس سے پہلے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے عامر لیاقت حسین پر منافرت پھیلانے کے تناظر میں پابندی عائد کی تھی. اس کی تفصیلی رپورٹ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل بول سے وابستہ میزبان عامر لیاقت کے پروگرام کو عارضی طور پر نشر نہ کرنے کا حکم دیا ہے. عامر لیاقت بول ٹی وی پر ایک پروگرام ایسے نہیں چلے گا کہ میزبان ہیں اور گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ان کے پروگرام پر پابندی عائد کر دی تھی. پیمرا کے مطابق عامر لیاقت نے اپنے پروگرام میں مبینہ طور پر منافرت پر مبنی الفاظ استعمال کیے تھے, لیکن بول نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور عدالت عالیہ سے حکم امتناع حاصل کرنے کے بعد عامر لیاقت نے پروگرام جاری رکھا. سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ جب تک اس بارے میں عدالت کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا مذکورہ پروگرام نشر کیا جا سکتا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے کی طرف سے پابندی کے باوجود جب بول ٹی وی پر عامر لیاقت کا پروگرام نشر ہوتا رہا تو پیمرا کی طرف سے ٹیلی ویژن انتظامیہ کو اظہار وجو کا نوٹس بھی جاری کیا گیا, جس پر بول ٹی وی نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور اسی بنا پر پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا. نوٹس ملنے کے بعد پیمرا کے چیئرمین نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی, جس کی سماعت 6 فروری کو عدالت عظمیٰ کے جج جسٹس امیر مسلم ہانی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی. پیر کو ہونے والی سماعت کے موقع پر عدالت نے بول ٹی وی کی انتظامیہ سے کہا تھا کہ نفرت انگیز مواد پر مبنی پروگرام کو فوری طور پر بند کرنے کی تحریری یقین دہانی کروائی جائے, بصورت دیگر مذکورہ پروگرام کو مستقل طور پر بند کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے, جس پر ٹی وی انتظامیہ کی طرف سے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ عامر لیاقت کا پروگرام تا حکم ثانی نشر نہیں کیا جائے گا. عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اس یقین دہانی کے باوجود اگر پروگرام نشر کیا گیا تو پروگرام کے میزبان اور دیگر معاونین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے. اب اس معاملے کی سماعت 8 فروری کو ہوگی. عامر لیاقت نے بول ٹی وی پر اپنے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گزشتہ ماہ لاپتہ ہونے والے 5 بلاگرز کے بارے میں مبینہ طور پر منافرت پر مبنی الفاظ استعمال کیے تھے, جس کے خلاف پیمرا کے مطابق اسے سینکڑوں شکایات موصول ہوئی تھیں. پیمرا کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ کئی ہفتوں تک پروگرام کی مسلسل نگرانی کے بعد ہی اس پابندی کا فیصلہ کیا گیا تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو لیڈروں کے ایک اجلاس میں شرکت پر رضامند ہو گئے ہیں جو مئی میں ہوگا. اتوار کے روز اتحاد کے سربراہ یینس اسٹالٹن برگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ رضامندی ظاہر کی. بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر گفتگو کی کہ نیٹو اتحادیوں کو اپنے دفاعی اخراجات کے وعدوں کو پورا کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے. وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اور اسٹالٹن برگ نے یوکرین سرحد کے ساتھ جاری لڑائی کے پرامن حل کے لیے قرارداد پیش کرنے پر بھی بات کی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے پر 120 دن کی پابندی شہریوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ضروری ہے. اس صدارتی حکم نامے پر تنقید اور تعریف دونوں طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں، لیکن وہ چرچ اور دیگر گروپ جو پناہ گزینوں کی سفری اعانت کا ارادہ رکھتے تھے، ان کے لیے نتائج اضطراب اور بوکھلاہٹ کا سبب ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سوئیکارڈ نے میری لینڈ کے متعدد ایسے چرچوں کا جائزہ لیا ہے جو فروری کے اوائل میں افغان پناہ گزینوں کی آمد کے منتظر تھے۔ تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
ریورنڈ ہیدر کرک ڈیوڈ آف اور ان کی چھوٹی سی تنظیم گزشتہ سال ستمبر سے ایک پناہ گزین خاندان کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے، اور وہ وائس آف امریکہ کے نمائندے کو ایک کمرہ یہ کہتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ یہاں متوقع خاندان کے سربراہ میاں بیوی قیام پذیر ہوں گے۔ مہمان خاندان کے ہاں 14 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے جو اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ ہجرت کے سفر میں تھے۔ حال ہی میں ریورنڈ ہیدر اور ان کی جماعت کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی افغان فیملی کو اپنے ہاں پائیں گے جن کے ہاں 4 بچے ہیں، اور وہ اپنے آبائی وطن سے فرار اختیار کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں، لہٰذا چرچ نے یہ کرائے کا گھر ان کے لیے تیار کرنا شروع کیا، اور یہ خیال تھا کہ یہ خاندان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں کی آمد کی رفتار روکنے کے کسی اقدام سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز ہے، پلیٹوں اور گلاسوں تک۔ لیکن پھر 27 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے پر 120 دن کی پابندی عائد کر دی، اور اس خاندان کو 8 فروری کو امریکہ پہنچنا تھا۔ ہم مل کر اب دعا کر رہی ہیں، اور ہمیں جمعے کے دن کے بعد سے حقیقی نقصان کا سامنا ہے جب صدر ٹرمپ نے صدارتی حکم نامہ جاری کیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کا اقدام امریکہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھان پھٹک کے نئے طریقے وضع کر رہی ہیں جس سے ہم انتہا پسند مسلمان دہشت گردوں کو ملک سے دور رکھ سکیں۔ ہم ان کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جن خطرات سے ہمارے فوجی ملک سے باہر جا کر لڑ رہی ہیں، وہ خطرات ملک کے اندر نہ آنے پائیں۔ پناہ گزینوں کے داخلے پر پابندی کی خبر کولمبیا میری لینڈ میں کیٹا موکنڈی کمیونٹی چرچ کے لیے بھی پریشان کن ہے۔ چرچ کے رکن ڈان لنک ایک پناہ گزین خاندان کو سپانسر کر رہے ہیں۔
I was heartbroken. Our pastor said this family is
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا، جیسا کہ پیسٹر نے کہا کہ وہ خاندان اب ہمارے خاندان کا حصہ تھا۔ چرچ کی خاتون رکن ریبیکا ڈیڈز کے الفاظ،
Sick. Devastated. Couldn't imagine what they must be feeling like.
بہت پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ خاندان کیسا محسوس کر رہا ہوگا جس کو ایک طویل سفر کے بعد لگ رہا ہوگا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہے۔ اس صورتحال کے باوجود چرچ کو امید ہے کہ ان کے مہمان خاندانوں کو ایک نہ ایک دن امریکہ داخلے کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رومانیہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے 6 دن بعد اتوار کے روز سوشل ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے بدعنوانی سے متعلق کابینہ کے حکم نامے کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
حکومت کی جانب سے یہ اعلان 6 دن لگاتار مظاہروں کے بعد کیا گیا۔ ان مظاہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا، جنہیں 1989 کے بعد حکومت مخالف سب سے بڑی ریلیاں خیال کیا جاتا ہے۔ مظاہرے میں شریک ایک شخص کے الفاظ، لوگ ان سیاستدانوں سے تنگ آ چکے ہیں جو گزشتہ 27 برسوں میں خود کو ناقابل اعتماد اور ناقابل بھروسہ ثابت کر چکے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، اور اسی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ میرا شمار بھی ان لاکھوں رومینینز میں ہوتا ہے جو روزگار کی خاطر ملک سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے۔ یہ فیصلہ گزشتہ منگل کو کابینہ کے ایک اجلاس میں کیا گیا تھا، جس کے تحت 47,800 سے کم پیسوں کی بدعنوانی کرنے والے سیاستدانوں کو قانونی کارروائی سے مستثنا قرار دیا گیا تھا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد جیلوں میں لوگوں کی تعداد میں کمی لانا تھا۔ تاہم ناقدین کے مطابق اس فیصلے سے ملک میں اصلاحات کے لیے جاری کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ 2014 میں قائم نیشنل اینٹی کرپشن ڈائریکٹریٹ اب تک تقریباً 200 افراد کو بدعنوانی کے الزام میں حراست میں لے چکا ہے۔ ان میں ججز، سیاستدان، وکلا اور دیگر کئی اداروں کے عہدیدار شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
قزاقستان نے جنوری کے مہینے میں شام پر ہونے والے امن مذاکرات کی میزبانی کی تھی، جس میں فائر بندی کی تقویت کا ایک معاہدہ سامنے آیا تھا۔ تاہم ان مذاکرات میں اسلام پرست عسکریت پسند گروپس شامل نہیں تھے۔ ایسے میں جب قزاقستان اپنے ملک میں اسلام پرست عسکریت پسندوں کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے ان مذاکرات کی میزبانی اعزاز کے علاوہ اور لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل تھی۔ استانہ سے وی او اے کے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سوگواروں نے قزاقستان کے شہر الماتے میں جولائی 2016 میں ہلاک ہونے والے پولیس افسروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسلام پرستوں سے رابطوں کے حامل ایک مسلح شخص کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ واقعہ جون میں کیے گئے ان سلسلے وار حملوں کے بعد پیش آیا جس میں 4 سیویلین اور 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ آستانہ میں حضرت سلطان مسجد کے امام سیرک بھائی حاجی اوراز کا کہنا ہے، بہت سے نوجوان شام گئے تھے لیکن ایسے بھی ہیں جو ملک واپس آ گئے اور اب وہ بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے حضرت سلطان مسجد کے امام سیرک بھائی حاجی اوراز کے۔ لیکن قزاقستان کے عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ اس کے کئی سو شہری شام اور عراق میں اسلام پرست عسکریت پسندوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ قزاقستان میں سن 2016 میں جو دہشت گرد حملے ہوئے وہ غیر معمولی تھے اور ان کا حکم شام سے دیا گیا تھا۔ اکنیت میں قائم بحالی کے مرکز کے ڈائریکٹر علیم شومتوف کا کہنا ہے، اگر شام اور عراق کے علاقوں میں امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سے پورے قزاقستان میں مذہبی صورتحال خوشگوار ہو جائے گی۔ یہ الفاظ تھے اکنیت میں قائم بحالی کے مرکز کے ڈائریکٹر علیم شومتوف کے۔ قزاقستان میں بحالی سے متعلق اکنیت سینٹر ان انتہا پسندوں کو معاشرے میں دوبارہ ضم کرنے کے لیے کام کرتا ہے جو ملک واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی مشاورت کرتا ہے جو لوگ ملک سے جانا چاہتے ہیں۔ اکنیت میں قائم بحالی کے مرکز کے ڈائریکٹر علیم شومتوف کہتے ہیں، انتہا پسند نظریہ جو بین الاقوامی دہشت گردوں کی غیر ملکی ویب سائٹس کے ذریعے پھیلتا ہے زیادہ تر ان نوجوان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو آسانی سے اس قسم کے پروپیگنڈے کے دام میں آ جاتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر علیم شومتوف کے۔ القاعدہ کا ایک سابق حامی جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا پاکستان جا کر لڑنا چاہتا ہے، اسے وہاں سفر کرنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے اس کے بچپن کے دوستوں نے جو انتہا پسند بن گئے ہیں اپنی دوستی کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ کیونکہ وہ میرے دوست ہیں، مجھے ان کے بارے میں فکر ہے، میں انہیں پسند کرتا ہوں، اصل میں وہ اچھے لوگ ہیں، اگر انہیں اپنی زندگیوں میں سیدھا راستہ مل جائے تو وہ بہت سے اچھے کام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس قدر زیادہ ممکن ہو ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کروں۔ یہ الفاظ تھے القاعدہ کے ایک سابق حامی کے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ آستانہ کی جامع مسجد کا نشر و اشاعت کا اپنا شعبہ ہے اور وہ اسلام پرست انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی مذمت سے متعلق ویڈیو جاری کرتا ہے۔ روسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت سلطان مسجد کے امام حاجی اوراز نے کہا، ہمارا مقصد اپنی کمیونٹی میں انتہا پسندوں کو ختم کرنا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں اس سمت جانے والی کچھ سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے حاجی اوراز کے۔ اگرچہ قزاقستان میں خطرہ مقابلتاً کم ہے، تاہم یہاں کے عہدیدار کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو روکنے کی کلید یہ ہے کہ نوجوانوں کو صحیح اسلام کی تعلیم دی جائے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یمن میں رابطے اور انسانی مسائل کے امور کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کے مطابق یمن کی لڑائی میں کم سے کم 10,000 لوگ ہلاک اور 40,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے سب سے غریب اس ملک میں حالیہ بحران کو اب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ مارچ 2015 میں حوثی باغیوں نے ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور صدر عابد منصور ہادی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 19 مہینے سے زیادہ عرصے کے تنازع کے نتیجے میں تقریباً 1.9 کروڑ لوگ انسانی ہمدردی کی اعانت کے محتاج ہو گئے ہیں اور کم سے کم 70 لاکھ لوگوں کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یمن کے لیے انسانی مسائل کے اقوام متحدہ کے رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے کہا ہے کہ فوری امداد کے طور پر اس سال تقریباً 2 ارب ڈالر درکار ہیں۔ 17 جنوری کو بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ نے اعلان کیا کہ امریکہ یمنی لوگوں کے لیے انسانی امداد کے طور پر 7.6 کروڑ دے گا۔ اس کے بعد 2015 کے بعد سے یمن کے لیے امریکہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی مجموعی امداد تقریباً 40.4 کروڑ ہو جائے گی۔ ایک بیان میں یو ایس ایڈ نے کہا ہے کہ اضافی مالی امداد کے حصے کے طور پر امریکی حکومت عالمی خوراک کے پروگرام کے ہنگامی آپریشن کو 6.8 کروڑ دے گی تاکہ خطرے کے شکار 60 لاکھ یمنی لوگوں کی مدد ہو سکے۔ پورے ملک میں صحت اور حفظان صحت کے پروگراموں میں امریکی مالی امداد کے ذریعے حیضے کی بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ نئی امداد کا 60 لاکھ سے زیادہ ہجرت سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کو جائے گا، جس سے یمن اور قرن افریقہ میں خطرے سے دوچار پناہ گزینوں کی مدد ہو سکے گی، جن میں وہ بھی شامل ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنے گھروں کو واپسی کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ یمن کے لوگوں کو انسانی بنیاد پر امداد مہیا کرنے کے عہد سے بدستور وابستہ ہے اور تنازع کو ختم کرنے میں مدد دینا چاہتا ہے۔ یو ایس ایڈ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ امریکہ نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ 10 اپریل 2016 کی شرائط کی بنیاد پر مخاصمت کے خاتمے کے لیے پھر سے اقدامات شروع کریں۔ امریکہ تمام فریقین پر اس بات کے لیے بھی زور دے گا کہ وہ پورے ملک میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بلا روک ٹوک رسائی کے امکان کو یقینی بنائیں۔ یہ بات بھی کلیدی اہمیت کی حامل ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دوسرے عطیہ دہندگان بھی اپنی اعانت میں اضافہ کریں تاکہ تنازع کے تمام متاثرین کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد مل سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام دنیا بھر میں بچوں کے لیے ماں کے دودھ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ہم نے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، ایک تحقیق کے مطابق اگر نومولود بچے کو پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ نہ ملے تو اس کی موت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ تحقیق کیا ہے اور کیا یہ نئی بات ہے کوئی؟
نہیں، یہ نئی بات تو نہیں، کافی معروف بات ہے اور اس میں کافی عرصے سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ پہلی بات کہ ماں کا دودھ کی افادیت نوزائیدہ بچے کی صحت یابی اور صحت کے لیے اور چھوٹی عمر میں بچوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس چیز کا تعین نہ صرف یہ تحقیق سے کیا گیا ہے بلکہ عام مشاہدے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں. مگر یہ جو ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ کتنی اہمیت ہے پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کا دودھ دینا, اور وہ بھی خاص طور پہ پہلوٹی کا دودھ دینا جس کو گاڑھا قسم کا دودھ ہوتا ہے, جس کو ہم اپنی طبی زبان میں کلوسٹرم کہتے ہیں, یہ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا پاک نے جو بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو خاص قسم کا ایک پہلا دودھ دیا ہوتا ہے, وہ صرف دودھ نہیں ہوتا, وہ بچے کی جان بچانے کے لیے اس میں کئی ایسے اجزاء, کئی ایسی اینٹی باڈیز شامل ہوتی ہیں جو کہ دنیا میں آنے کے بعد بچے کی صحت اور جراثیم سے بچے کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ کئی ایسے مشاہدے آئے ہیں ایسے علاقوں سے جہاں کے بچوں کی شرح اموات کافی زیادہ ہوتی ہے, افریقہ ہو گیا اس میں شامل, ساؤتھ ایشیا شامل ہو گیا جن میں ہمارا علاقہ بھی شامل ہے, تو اس میں یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جن بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد پہلے گھنٹے ڈیڑھ میں ماں کا دودھ میسر نہ ہو یا کسی وجہ سے نہ دیا جائے, اور ان بچوں میں شرح اموات ان کی نسبت کہ جن کو ماں کا دودھ ملتا ہے اور دیا جاتا ہے ان کی شرح اموات میں بہت فرق ہے. اب اس میں جو ایک چیز دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دودھ سے محروم کیا جاتا ہے, تو اس میں کافی حد تک ہمارے یہاں لا علمی شامل ہے. اس میں کئی ہمارے دیہی علاقوں میں کیا ہمارے پاکستان کے کئی کچی آبادیوں میں بھی ایک سینس ہے کہ شاید یہ جو ماں کا پہلوٹی کا دودھ ہے یہ دودھ نہیں, یہ باسی دودھ ہے. کئی لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھر بچے کو 24 گھنٹے کے بعد کہیں جا کے دودھ دیتے ہیں. کئی ہمارے ہسپتالوں میں نوزائیدہ بچوں کو پہلے فارمولا ملک دینے کا نظام کافی عرصے سے جاری تھا. تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ لا علمی اور غیر سائنسی بنیاد پر رکھی گئی ہیں, اور ان کا براہ راست تعلق ہے نوزائیدہ بچوں کی صحت سے, اور خاص طور پہ جہاں شرح اموات زیادہ ہوں ان کی اموات کی شرح زیادہ ہونے.
یہ تھے بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا. ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ ہم آپ کے لیے آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہشت جیلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر زبیر الطیب. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.